الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أخمصة يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. مقابل صد احترام سامعین با تمکین آج قرآن اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے قوی مومن اور اس کی زندگی کا حسن. اس مقصد کی خاطر میں نے سرنامہ کلام کے لیے بخاری شریف سے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی قول منتخب کیا ہے. حضرت ابو حازم ارشاد فرماتے ہیں کہ داخل ابو بکر علی امرأة من احمص. احمص قبیلے کی ایک عورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ملاقات کی. اس کے گھر میں یا کسی سفر کے دوران نام اس کا تھا زینب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کا ماجرا بڑا عجیب پایا کہ وہ گفتگو نہیں کر رہی تھی. فقال ما لها لا تکلم, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے کیا ہے کہ یہ بات نہیں کر رہی. قالوا حجت مسنطتن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی حالت بیان کی گئی کہ اس نے حج کیا ہے اور حج اس حالت میں کیا ہے کہ یہ بالکل چپ رہی، خاموشی سے عبادت کی، پورے حج کے دوران اس نے کسی سے کلام نہ کیا اور یقینی سی بات ہے کہ اس کے اعتقاد میں یہ بات تھی کہ چپ ہونا عبادت ہے اور میری عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا اگر میں کسی سے کلام نہیں کروں گی اور بات نہیں کروں گی. قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تکلمی فإن هذا لا یحل، اے عورت بات کر، اس لیے کہ اس طرح چپ ساتھ لینا اور گفتگو نہ کرنا جیسے چپ کا روزہ رکھ لینا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اور شریعت میں حلال نہیں ہے. هذا من عمل الجاهلیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جہالت کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو درست نہیں ہے. فتکلمت فقالت من انت، وہ گویا ہوئی اور اس نے کلام شروع کیا اور جو پہلا سوال اس نے حضرت امیر المومنین سے کیا وہ یہ تھا کہ آپ کون ہیں؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عمرهم من المہاجرین، میں مہاجرین میں سے ایک شخص ہوں جو تم سے گفتگو کر رہا ہوں. محدثین نے حضرت کے اس جملے پر بڑا طویل کلام کیا کہ انسان صاحب منصب ہو اور اس نے ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں واری ہو اور اس کی نگاہوں نے دیر دیر تک جمال رسول کی زیارت کرنے کی ریاضت اور عبادت کا مزہ لیا ہو، کوئے جانا میں اور کوچہ دل بر میں غلام بن کر دیر دیر تک منتظر رہنا کہ حضور کا شانہ رحمت سے لکھ لیں گے اور مجھے غلامی کا وظیفہ ملے گا، پھر جس شخصیت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور مطہر مصلی پر امامت کی سعادت ملی ہو اور جس کا مسلک حیات اطاعت اطاعت اور اطاعت رہا ہو اور جس کی سوچوں کا مرکز و محور وفا وفا اور وفا رہا ہو، وہ اپنی رہائی کی ایک عورت کی اصلاح کرنے کے بعد اس کو تعارف نہیں کراتا کہ میں کون ہوں، کہتا میں مہاجرین میں سے ایک فرد ہوں جو تم سے کویا ہوں. جناب، سلطنت کے بانیوں کو خلافت راشدہ کے رموز سیکھنے چاہیے، اور خلافت اور امامت کی عظمتوں کی خوشبو سونگنی چاہیے. وہ لوگ جو لیموزین گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو چوکوں چوراہوں اور چورنگیوں میں ڈسٹرب کرتے ہوں، کیا غریب کا محسن ہونے کا دعویٰ انہیں زیب دیتا ہے؟ آئیے اس آسمان کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کے شاہکار ابو بکر کو دیکھیں. اس کا انداز فکر اور اس کی سوچوں کا تعمق اور ان کا روشن اور منور کردار کہ ضرورت نہ محسوس کی کہ وہ بتاتے کہ میں رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کا جانشین ہوں. اس جملے میں کتنا زور ہے اور اس جملے میں کتنی طاقت ہے. کسی سائل نے حضرت حسن بصری سے پوچھا تھا کہ قوت کا راز کیا ہے؟ فرمایا، جو جتنا عاجز ہوتا ہے اتنا ہی قوت کا سراغ پاتا ہے. جناب، آج عجز کی اس تصویر کو دیکھیں اور انکساری کے اس پیکر کو دیکھیں اور کشتہ عشق رسول کی اس ادا کو دیکھیں. کیا آپ نے فرمایا کہ مرحوم من المہاجرین، کہ میں مہاجرین میں سے بس ایک فرد ہوں. قالت اے المہاجرین، وہ عورت پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ مہاجرین میں سے ہیں، لیکن مہاجرین کے بھی تو قبائل ہیں، کنبے ہیں، اور قرآن حکیم قبائل کی شناخت کو دین کا حصہ قرار دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، آپ مہاجرین میں سے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سے مہاجر ہیں آپ؟ قال من قریش. آپ نے راز سے پھر بھی حجاب نہ سرکایا کہ میں کون ہوں. آپ نے کہا قریش میں سے ہوں. قالت من ای قریش انت. قریش کے بھی تو مختلف قبیلے ہیں، اب کس قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے اپنی زیانت اور فطانت اور جودت طبعہ سے اور بصیرت سے عنوان کو پلٹا دے دیا، اور عنوان کو پلٹا کر کے حضرت صدیق اکبر نے اسے کہا انک لسؤول، تو تو بہت کثرت سے سوال کرنے والی عورت ہے، بے مقصد سوال پوچھے جا رہی ہے، اور سوال 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 سوال. انا ابو بکر. پھر آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا میں ابو بکر ہوں، نہ سابقہ نہ اللہ کا، نہ پہلے کوئی لقب نہ بعد میں کوئی لقب. جناب، وہ معاشرہ جس سوسائٹی کے اندر لوگ القاب کے ساتھ جیتے ہوں اور طویل طویل لقب جن کے نفس کی خوراک بن جائے، انہیں تھوڑی دیر رک کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے درس اخلاق لینا چاہیے، اور اس تربیت کا حصہ پانا چاہیے جو تربیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے ہوئی تھی. آپ نے سادہ سا جواب دیا، میں ابو بکر ہوں. قالت ما بقونا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليه. یہ ہے جملہ جس پر میں آج کے عنوان کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ عورت تھی، لیکن عرب عورت تھی. اس کے سوال میں بھی فصاحت اور بلاغت کا ایک جہان مضمر ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو امر صالح اسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پر باقی رہنا اور ہماری بقا، جو جہالت کے بعد اللہ نے ہمیں اسلام نصیب کیا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بقا کا راز پانے کے لیے وہ عورت مجسمہ سوال بنی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان باسی نہیں ہے، تازہ ہے. اور مسلمانوں کو جو آج عالمی سطح پر حالات اور احوال پیش آ رہے ہیں، انہیں اس عورت کے سوال میں غور و فکر کرنا چاہیے. قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمة أو أئمتكم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم باقی رہ سکتے ہو، لیکن اس صورت میں جب اس دین اور اس نظام اور اسلام کے ان ضوابط اور اصولوں پر تمہارے ائمہ استقامت اختیار کریں. وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جانے والا کوڑا کرکٹ نہ ہوں، ان میں استقامت ہو اپنے عقائد پر، اعمال صالحہ پر، دین صالح پر. اور دین صحیحہ پر جناب اگر وہ استقامت اختیار کر لیں تو اس قوم اور اس ملت کو دنیا کی کوئی قوت مٹا نہیں سکتی ہے. یہ باقی رہنے والے لوگ ہیں. قالت ومل ائمہ. اس عورت نے کہا کہ یہ ائمہ کون ہے؟ میں رک کے کہوں گا کہ اگر لفظوں میں وضاحت نہ ہوتی تو شاید میرے دور کے مسجد کے ائمہ کو لوگ نہ بخشتے اور معاف نہ کرتے. لیکن اس عورت نے علوم کے بند دریچے وا کیے اور پھر سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ ائمہ کی استقامت سے یہ عنوان منصوب ہے، تو ائمہ سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے ائمہ آگے چلنے والے لیڈرز. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اما کان لقوم کے رؤوس و اشراف، اما کان لقوم کے رؤوس و اشراف، کیا تمہاری قوم کے اندر
یہ رئیس ہیں قبیلوں کے، اشراف ہیں؟ یامرونہم فیطیعونہم، جن کا حکم چلتا ہو وہ حکم دیتے ہوں تو لوگ ان کی بات مانتے ہوں. قالت بلا.
وہ بولی ہاں ہیں. کالفہم اولائک علی الناس. ائمہ سے مراد یہ لوگ ہیں، یعنی ان کا بگڑنا قوم کی عمر کو کم کرتا ہے اور ان کا سنورنا قوم کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے. ان کی استقامت دین کو مثبت اور پائیدار بنا دیتی ہے، اور ان کا لڑکھڑانا اور ان کی بے ہمتی مسلمانوں کی عزت کی ناؤ کو غرقاب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. جناب والا، خواہ دنیا میں کوئی لیڈر ہو یا مسجد کا امام ہو، خواہ کوئی مؤثر سردار ہو کسی بھی شعبے کا، میرے دوست اس کا کوی اور مؤثر ہونا یہ ہے عنوان آج کا. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو قوت والا مومن ہے وہ ضعیف مومن سے اچھا ہے، بہتر ہے. مومن بھی ہو اور قوی بھی ہو. آئیے ایک آئیڈیل آپ کے سامنے لاؤں. آئیڈیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ تہذیب اسلام کی جب بھی بات ہوتی ہے یہ چار لوگ ہی کیوں زیر بحث آتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. میرے خیال میں یہ دین اسلام کے آئیڈیلز ہیں، نمونے کے کردار ہیں جن کی تربیت حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے. آپ نے فرمایا کہ ان عمر ابن الخطاب کان حسنا حسینا للاسلام، یہ عمر جو ہے یہ تو اسلام کے لیے قلعہ تھا. کس قدر با تحور اور تابناک لفظ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ کئیوں کے لیے اسلام قلعہ ہے لیکن عمر کو سلام کہ وہ اسلام کے لیے قلعہ ہے. جناب والا، اگلے لفظ سنیے. کان اذا سلک بنا طریقا وجدناه سهلا، جس وقت عمر ہمارے ساتھ کسی راستے پر چلے تو اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. فاذا ذکر الصالحون، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں درخشندگی، شگفتگی اور بانک پن اور عفت اور عصمت اور فصاحت کا جلوہ دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ جس وقت بھی رسولی معاشرے کے اندر کسی صالح بندے کا ذکر ہوتا، نیک آدمی کا، صالح آدمی کا، قوی آدمی کا، صاحب استقامت کا، فخیال اب عمر ابن الخطاب، تو فوراً نام عمر ابن الخطاب کا آتا ہے. کانا فصل ما بین الزیادت والنقصان، حضرت عمر افراط اور تفریط کے درمیان، زیادت اور نقصان کے درمیان حد فاصل تھے، حد امتیاز تھے، جن کو دیکھ کر اسلام کی خوبصورتی کی خوشبو سونگی جا سکتی تھی. یعنی کتنے زبردست لفظ ہیں جو آگے کہہ دیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ خود بھی صاحب مقام آدمی ہے. اور میں واللہ لوددت انی اخدم مثلہ خط اموت عمر ایسا آدمی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں ایسوں کی میں خدمت کرتا رہوں، میں ان کی خدمت میں رہوں. جناب جو شخص صحابہ پاک کے درمیان آئیڈیل بن گیا، نمونے کا کردار بن گیا. آئیے ایک اور حدیث حضرت حسن سے مروی سماعت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ لیس الایمان بالتخلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلوب. ایمان آراستہ ہونے کا نام تو نہیں ہے، نہ یہ ڈھیروں آرزوں اور تمناؤں کا نام ہے. ولکن ما وقر فی القلوب وصدقت الاعمال، یہ تو ایک وقار ہے جو دل میں گھر کرتا ہے، تو جو انسان کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال ہیں اس کی تصدیق کرتے رہتے ہیں، اس نور کی، اس وقار کی، اس دبدبے کی، اس سہولت کی، اس ایمان کی کرن کی. جناب آگے پھر یہ تابناک لفظ ملاحظہ ہو کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے، قوت والا ہے، وہ ضعیف مومن سے اچھا ہے. یہ عنوان میں نے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کے لیے اس لیے چنا کہ آپ جس بستی میں امام لگتے ہیں، آپ جس شہر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جناب کمزور، ناتوان، ضعیف، نادار ہو کر رہنا آپ کی شان نہیں ہے. مؤثر ہو کر رہنا اور موقر ہو کر رہنا، اس کا سراغ لگا ہے کہ کس طرح ہم اس مقام رفیع کو پا سکتے ہیں. میرے عزیز، اگر قافلہ اسلام کے ان عظیم خدمت گاروں نے اور کاروان اسلام کے ان عظیم خدام نے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اپنا مقام پیدا کر لیا ہوتا، تو ممکن ہے کہ آج جو تھکے میری قوم کو پڑھ رہے ہیں ان کی دردناک صورتحال سامنے نہ آتی. کہتے ہیں کہ پڑ گئے سجدے میں جو وقت قیام آیا، کام کرنے کے وقت ہم سو جاتے ہیں اور سونے کے وقت ہم دروازوں پر دستک دیتے ہیں. صحیح اپرچونٹیز کی تلاش نہ کرنا ہمارے مقدر کو تاریک کر دیتا ہے. میرے پیاروں، مؤثر زندگی گزارنے کا سراغ لگاؤ. اب مؤثر زندگی کے سوتے کیا ہیں، تو میں قرآن حکیم کے حوالے سے اب آپ تک اس بات کا ابلاغ چاہوں گا کہ جناب تالوت کے بارے میں قرآن حکیم نے کیا کہا تھا. یہی کہا تھا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر انہیں چن لیا ہے. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اور علم اور جسم دونوں میں دبدبہ اور وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس میں اضافہ فرمایا. تو میرا آج کا عنوان ملاحظہ کرنے والے جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہر روز علم اضافے کے لیے محنت کرنا ایمان اور عمل دونوں کو قوت دیتا ہے. کبھی سیر ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں، تگ و تاز کرتے رہیں. اور جناب اپنے جسم شریف کی طرف بھی توجہ دیں. کبھی بھی ہم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، ہم دین اور دنیا دونوں کو جدا سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ہی واحد دین ہے جو حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ کا تصور دیتا ہے. تنقید کا مجھے حق حاصل نہیں ہے، لیکن ہماری فکری تحریکیں جس وقت جنم لیتی ہیں تو ان میں نفل، ریاضت، عبادت، امامہ، شلوار، ازار تخنوں کے اوپر باندھنا، یہ چیزیں تو سکھائی جاتی ہیں، لیکن کیا اس کائنات میں غیرت مند مسلمان کی حیثیت سے جینا اور اس طاقت کا سراغ لگانا جس کی نشاندہی قرآن نے کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی تھی؟ مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تبلیغ کا طریقہ وہی ٹھیک ہے جو ہمارے علماء نے اختیار کیا اور ہمارے مشائخ نے اختیار کیا. پرانی راہوں میں ہمیں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ہم دراصل تھوڑے اور زیادہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ لاکھ ہے، تیرے ساتھ 50,000 ہے. آئیے، اگر مسجدوں کے اندر بھی ریفرینڈم ہونے لگ جائیں تو پھر صداقت کا پرچم کون اٹھائے گا؟ یہ راز پوچھنا ہو تو حضرت امام حسین سے پوچھو کہ ہم تھوڑے بھی ہیں لیکن ٹھیک ہیں. اگر ہم کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی کو دیکھتے تو ہماری حالت ہے یہ نہ ہوتی. دوسری چیز جو ہمیں اندر سے کھائے جا رہی ہے وہ ہے ہم رد عمل کی سیاست کرتے ہیں، ہم رد عمل کا دین چلاتے ہیں. فلاں نے یہ کیا ہم یہ کریں گے، فلاں نے یہ کیا ہم یہ کریں گے. میرے خیال میں بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ لے چلنا چاہیے، اور ہماری پرائیورٹیز اور ہماری ترجیحات جس وقت طے ہوں تو ان میں اللہ تعالی کی رضا اور رسول اللہ علیہ السلام کی خوشنودی کا عنصر شامل ہونا چاہیے. میرے دینی اور یقینی دوستو، میں اپنے کلام کو طویل نہیں کروں گا، لیکن میں اشارہ دوں گا کہ قوت کہاں کہاں سے آتی ہے. میں اشارہ تن بتانے لگا ہوں، تخیل اور خیال قوت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے. اگر خیال میں اور توجہ میں قوت نہ ہوتی تو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، حضرت عمر تو تلوار لے کے آئے تھے لیکن کس چیز نے ان کی تقدیر بدل ڈالی؟ یہ کسی کے خیال اور کسی کی توجہ کا ان کے دل سے ٹکرانا تھا کہ ان کے جذبات کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوا اور تلوار اٹھانے والا رسول کریم علیہ السلام کے قدموں پر گر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخیل جس وقت پاک ہو جائے اور توجہ جس وقت ستھری ہو جائے تو وہ طاقت بن جاتی ہے. اگر طاقت نہ ہوتی تو غریب نواز کی نظر سے یہ فرید سے لے کر نظام تک قافلہ کیسے پیدا ہوتا؟ اگر توجہ میں اثر نہ ہوتا تو شہنشاہ بغداد نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، جو عیسائیوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کیے اور انہیں اسلام کی نعمت عطا کی، یہ انقلاب کیسے دیکھنے میں آتا؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ تخیل پاک رکھو، یہ پاک رہنے سے یہ قوت بن جائے گی. میرے خیال میں اگر اس میں ہم تکلف نہ کریں اور اپنے تخیل کو پاک کرنے کے لیے وہ وظیفہ کر لیں جو حضور کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اگر انسان دم دم اللہ تعالی کے نام کو یاد کرے تو اس کا تخیل پاکیزہ ہو جائے گا، اور پاکیزہ ہونے کے بعد قوت اور طاقت بن جائے گا. جی جناب، اگر مجھے کچھ آگے نہ چلنا ہوتا تو میں پاکیزہ تخیل کی قوت کا سراغ آپ کو دے دیتا کہ یہ کوئی چیز تھی نا کہ حضرت عمر مدینہ کے منبر پر بیٹھ کر کے ہزاروں میل دور اپنی فوج کے ایک سالار ساریہ کو آواز دیتے تھے، اور وہ آواز کہاں سے کہاں جا پہنچتی؟ یہ خیالوں کی دنیا حقیقتوں کی دنیا بن جاتی ہے، لیکن خیال کو حقیقت تک پہنچانے کے لیے دراصل رحمت عالم علیہ السلام کی مسلسل غلامی کا وظیفہ کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، پھر انسان یہ منزل پا سکتا ہے. جی جناب، دوسری چیز ہے قوت تجسس. اگر آپ نے اپنے آپ کو مٹی کا تودہ بنا لیا، مین ہیونگ نو پروگرام، میں کہہ سکتا ہوں جس آدمی کی زندگی میں پروگرام ہی کوئی نہیں ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، جناب اگر میں یہ کہہ دوں کہ حیوان کی طرح کی زندگی تو شاید توہین ہو انسان کی. میں یہ اعانت اور توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ٹھنڈے برفانی تودے نہ بنیے اور نہ ہی مٹی کے ڈھیر بنیے. اپنے اندر کوئی امنگ لائیے اور آرزو لائیے، اور وہ آرزو کسی پروگرام میں ابھرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی جیسی نعمت جو دی ہے، تو میں اس زندگی کو کیسے استعمال کروں. انشاءاللہ جس وقت آپ اس قوت کا سراغ لگا لیں گے اپنے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی غزالی بنا ہو، پیدا ہوتے ہی راضی بنا ہو، پیدا ہوتے ہی احمد رضا بنا ہو، پیدا ہوتے ہی مجدد الف ثانی بنا ہو. پیدا فطرت کے قوانین کے مطابق یکساں لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن جس وقت زندگی کے صحرا میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی تگ و دو اور ان کی قوت تجسس ان کو اتنا ممتاز کر دیتی ہے کہ میں خود سے پڑھنے والے ایک بچے کو کہہ رہا تھا، کچھ تو سوچئے کہ یہی کتابیں پڑھ کر جناب شیخ عبد الحق مقدس دہلوی بنے تھے، یہی کتابیں پڑھ کر فضل خیر آبادی بنے تھے. کیا وجہ ہے کہ یہی کتابیں پڑھ کر ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے؟ میرے خیال میں فساد نیتوں کا تو نہیں کہتا، رویوں کا کہتا ہوں، کہ اگر ہمارے رویے مثبت ہو جائیں، پازیٹو ہو جائیں اور تگ و تو اور تجسس کی طرف بڑھے تو ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں. جناب تیسری قوت ہے قوت عقل و شعور. اللہ سبحانہ نے انسان کے بدن میں بہت خوبصورت ایک سرچشمہ رکھا ہے طاقت کا. حضرت سید داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے روح دی ہے اور اللہ پاک نے اس کو بدن دیا ہے، روح ہے اور بدن ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک نفس اللہ سبحانہ نے نصیب کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے اس کا تعلق کسی آئیڈیل کے ساتھ ہے. اچھا اچھا آئیڈیل تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا آئیڈیل ہمیں دے دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز انسان کا بدن ہے، اس میں احساس ہے. فرمایا کہ انسان کی اصلاح کے یہ تین نکات ہیں کہ بندہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں صادق ہو جائے، طاقت ہے اور وہ جو فیصلہ کرے سوچ کے کرے، اندھا دھند بلائنڈ ڈیسیجن انسان کو تباہ کرتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے تو اس سے کام لو. اور فرمایا کہ تیسری چیز ہے احساس ہے. جس آدمی میں احساس ذمہ داری نہیں، وہ آدمی کبھی دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا. جناب یہ تین دولتیں ہیں جو نفس کو طاہر اور مطہر بنا دیتی ہیں. اس کے بعد میرے عزیز خود اعتمادی کی قوت ہے، کانفیڈنس اگر آپ کے اندر نہیں ہے آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. طاقت ہے یہ کانفیڈنٹ ہونا. اگر خطیب ممبر پر بیٹھے اور اس میں خود اعتمادی نہیں ہے تو لفظ اس سے بھاگیں گے، ترکیبیں اس سے چھن جائیں گی، وہ بولنے کے میدان میں بھٹک جائے گا اور پتہ نہیں کہاں سے وہ کہاں چلا جائے گا. مشرق سے تقریر شروع کرے گا، مغرب تک جا، پہنچائے گا. اس لیے کہ اس نے اپنے اندر کے خود اعتمادی کے جوہر کو پالش نہیں کیا. آج جرمنی سے ٹیلی فون پر مجھے ان کے ایک ماہر تعلیم پوچھ رہے تھے کہ آپ جو دین کی کتابیں پڑھاتے ہیں بچے میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ایک پورا اسائنمنٹ ہے جو میرے خیال میں ٹیلی فون پر تو نہیں بتایا جا سکتا, لیکن میں نے کہا کہ ہمارا نظام زبردست نظام ہے. کہتے ہیں کہ شروع سے کوئی مثال بتائیں. میں نے کہا میرے آقا مولا تاجدار نبوت جس وقت ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ننھے حسین کو ساتھ ممبر پر لے لیتے ہیں. فرمایا میں خود اعتمادی دینے والا ہوں اور یہ بچہ خود اعتمادی کی خیرات لینے والا ہے. اور جس باپ کا بیٹا 6-7 سال کی عمر میں باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر اللہ کے سامنے سجدے دینے کے لیے بیتاب ہو, وہ بچہ کبھی خود اعتمادی کا کھیل ہار نہیں سکتا ہے. اور جناب پھر میں نے کہا کہ ہم جس وقت پڑھاتے ہیں تو پڑھنے کے زمانے میں بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھائیں, حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں آپ پڑھائیں. اس کا مطلب یہ ان میں ڈیویلپ کرے خود اعتمادی. اتفاق کی بات بھی ہے لیکن نصیحت کی بات بھی ہے کہ میرے استاد حضرت مخدوم زادا قاضی محمد اسرار الحق کانی علیہ الرحمہ, جس وقت میں ان سے کافیہ پڑھتا تھا تو مجھے اپنے زیر نگرانی کچھ طلبہ کو کہا کہ آپ انہیں پڑھائیں. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, فلیشال صاحب بھی اس کے گواہ ہیں, کہ میں کوئی کتابیں پڑھانے کے اہل نہیں تھا اس وقت, لیکن ایک اچھا استاد خود اعتمادی کی دولت دینے کے لیے اپنے بچے کو اس مرحلے سے گزارتا ہے. ایک دن کا وہ لطیفہ اور سویٹ ٹیل میٹھی حکایت میں بھولتا نہیں کہ میں پڑھا رہا تھا اور ایک وجی آدمی میرے سامنے آ کر بیٹھا, بڑی داڑھی اور چاندی کی طرح چمکتے اس کے سر کے بال اور بڑا پٹھانی امامہ اسے سر پہ باندھا اور سامنے آ کے میرے بیٹھ کے اور کہنے لگے میں سوال بھی پوچھوں گا. تو سچی بات ہے میں تو تھوڑا سا گھبرایا کہ اتنا بڑا علامہ میرے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے. تو مجھے استاد محترم نے اوپر سے آواز دی کہنا شاہ صاحب ڈرنا نہیں ہے, اس کا صرف امامہ ہی امامہ ہے, بات یہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ آواز میرے لیے خضر راہ ثابت ہوئی اور میرے دکھوں کے لیے مسیحا بن گئی. اور بحمدہ تعالی جتنی اللہ کی طرف سے مقدر میں ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں خود اعتمادی مدرس ہو تو بچے میں پیدا کرو, باپ ہو تو بیٹے میں پیدا کرو, بھائی ہو تو ویر میں پیدا کرو, اور خاندان کے سربراہ ہو تو بچوں کو خود اعتمادی کی دولت دو. مجھ سے ایک دفعہ ایک شخص آیا اپلیکیشن دی کہ مجھے اپنا ڈرائیور رکھ لیں. تو میں نے اس کا انٹرویو لیا اور میں نے کہا کبھی آپ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں, اللہ کی قسم نہیں ہوا. میں نے کہا تم میرے ڈرائیور نہیں لگ سکتے. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ عجیب میں نے معاملہ دیکھا. میں نے کہا میں تو ایسے بندے کو ڈرائیور رکھوں گا جسے تکڑا ایکسیڈنٹ کیا. خیر ایک بعد میں اتنا اچھا ڈرائیور مجھے مل گیا کہ وہ میرا استاد بن گیا اور میں نے رکھا اور اللہ کو پیارا بھی میرے پاس ہی ہوا. لیکن مجھے ایک دن کہتا ہے کہ جی آپ نے ایکسیڈنٹ کا کیوں پوچھا تھا؟ میں نے کہا جس آدمی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا نا اس میں خود اعتمادی نہیں آتی ہے. خود اعتمادی اس وقت آتی ہے بندے کے اندر جس وقت وہ نقصان کرتا ہے، ہر نقصان کے بعد پھر فائدہ. جو باپ اپنے بچوں کو نقصان نہیں کرنے دیتے وہ بچے اپنے باپوں کے جان نشین نہیں بن سکتے، اور جو باپ اپنے بیٹے کے خسران کو برداشت نہیں کرتے. جناب انہیں اللہ نے باپ بنایا ہے لیکن وہ خود اپنے آپ کو باپ نہیں ثابت فرما رہے. تو خود اعتمادی ایک دولت ہے. آپ کہیں گے کہ آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اس کے حوالے دیں، تو میں اس کے بڑا حوالہ کیا دوں کہ 16 سال کے اسامہ کو اکابر صحابہ کا سالار بنا دیا رسول اللہ علیہ السلام نے، اور کہا کہ جاؤ دنیا تمہارے انتظار میں ہے، اور جاؤ دنیا کے دروازے پر دستک دو. یہ جو خود اعتمادی رسول اللہ علیہ السلام نے دی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مصطفیٰ کریم نے حسین کو خود اعتمادی نہ دی ہوتی تو کربلا میں وہ کیسے استقامت سے اسلام کا پرچم اور قرآن کا پرچم بلند سے بلند تر کرتے. میں نے کہا یہ طاقت ہے. جناب والا، نظریات کو سرمایہ سمجھیں قوت کا. میرے عزیز، بے فکری کی زندگی حیوانات کی زندگی ہے. آئیڈیالوجی اور نظریہ اپنا سمجھیں. میں اس کو مذہبی سائنس میں یوں کہوں گا کہ شاید دنیا کی ہر چیز کو بیچ ڈالیں. مکان بیچ سکتے ہیں، کپڑا بیچ سکتے ہیں، زمین بیچ سکتے ہیں، لیکن کبھی اپنا مسلک نہ بیچیں، کبھی اپنا نظریہ نہ بیچیں، کبھی اپنی آئیڈیالوجی نہ بیچیں. یہ دولت ہے، یہ سرمایہ ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. میں دہشت گردی کے مخالف ہوں، اور عملی طور پر میں ڈیڈلی اگینسٹ ہوں ٹیررزم کے، لیکن میں دنیا کو ایک بات ضرور بتاتا ہوں کہ جسم کے غبارے پھٹانے آسان کام نہیں ہوتا. جسم کو موت کے حوالے کر دینا اتنا آسان کام نہیں، یہ میٹھی کھیر نہیں ہے. دنیا کفر کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو جب تک اس زمین پر ایک مسلمان بھی قائم ہے وہ رحمت عالم الاسلام کے دین کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے. جامع شہادت نوش کرنا مسلمانوں کا قرآن ان کو سکھاتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کیریکٹر ان کو سمجھاتا ہے. مجھے کسی شخص نے کہا تھا کہ آپ تو یورپ کا سفر کرنے والے اور ڈرتے نہیں ہیں. میں نے کہا کیا قرآن سے 1800 آیات میں کہا جاؤں؟ 1800 آیات ہیں قرآن مجید کی جن آیات کے اندر جہاد کا سبق دیا گیا ہے. مسلمانوں، کوئی نہ کوئی تو بچہ ماں جنم دے گی جو حسین کی سنت ادا کرے گا، کبھی تو کوئی بچہ بڑھے گا جو امیر تیمور بنے گا اور ہر بے انصافی کا بدلہ لے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لے گا. تو میں نے کہا کہ فکری قوت کو رائیگانہ کریں، اپنے نظریات اللہ تعالی کی توحید ہے، رسول کریم علیہ السلام کی رسالت ہے، اسلام کی سچائی ہے، صداقت ہے، قرآن کی صداقت ہے، جنت اور دوزخ کا اپنے اپنے مقام پر حق ہونا ہے، اور پھر ان کی برانچز ہیں عقائد میں، اس کو سرمایہ سمجھو. پھر اس کے بعد قوت یقین ہے. اچھا، میں نام نہیں لوں گا، تو میری گفتگو پوری دنیا سن رہی ہے تو میں نام نہیں لیتا، لیکن میں نے سنا گوجرانوالے سے قریب، ابھی 10 دن پہلے گوجرانوالے سے قریب ایک گاؤں میں 2 لڑکوں کی آپس میں بحث ہو گئی. ایک بندے نے کہا کہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں مخالف ہوں. انہوں نے کہا ہم مولوی نہیں ہیں، ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، آگ جلا کے دونوں چھلانگ لگاتے ہیں. تو وہ بندہ خدا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی دونوں کا فدائی تھا، وہ نے چھلانگ دے ہی ماری، اور دوسرا بھاگنے لگا تو اس نے بازو سے پکڑ کے کھینچ لیا، تو وہ تو زخمی ہو گیا، لیکن جو سچا عاشق تھا کہتے ہیں اس کو انگاروں نے نہ جلایا. بھائی یہ تو 8 دن پہلے کی بات ہے. کسی آدمی نے مجھے کہا کہ یہ کیریکٹر تو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. میں نے کہا نہیں، جس طرح ہر باپ کی اولاد ہوتی ہے اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے کیریکٹر کی بھی اولاد ہے، اور آخرت تک اور وقوع قیامت تک اگر مسلمانوں کو موقع ملا اور اسلام کی سچائی کی بات ہوئی تو قسم اللہ کی وہ اگر چھلانگ لگا دیں تو آگ تو اللہ کی بندی ہے اور حضور کی خادم ہے، اس نے کیا کرنا ہے. واپس لوٹیا، یقین دولت ہے، یہ نار نمرود کو گلزار بنا سکتی ہے، عادات قوت ہیں. میرے خیال میں یہ بات آپ کو بڑی اچمبے کی لگی ہوگی کہ عادات بھی قوت ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کی عبادت بھی بن گئی، آپ کی عادت بھی بن گئی. آپ امامہ باندھتے ہیں، پہلے پہلے جب باندھا خیال سے باندھا حضور کی سنت ہے، لیکن جب 8-10 سال مسلسل امامہ باندھا تو پھر سنت بھی بن گئی، عادت بھی بن گئی. وہ دونوں چیزیں آپ میں آ گئیں. مولانا عادات کو جس تک سویپ کر دیں گے تو وہ طاقت بن جائیں گی. ویسے تو میں اگر ایک ایک بات پر مثالیں دیتا اسلام کے حوالے سے تو بڑی دلچسپ بات ہوتی، لیکن وقت کو سمیٹ رہا ہوں، ایک ہی بات کروں گا. یہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہی تو تھا جس نے اپنے فوجوں کو کہا کہ مسواک کرتے ہوئے تم میرے ساتھ آگے بڑھو، تو ایران کے بزدل ان کے مقابلے میں آنے والے لوگ انہوں نے کہا یہ قوم تو دانتوں کو تیز کر رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا تو بڑا دشوار ہے. رحمت عالم علیہ السلام کی سنت نے پانسا پلٹ دیا اور وقت کے ایک جابر شخص کو عرب کے صحراؤں سے اٹھنے والی قوم کے سامنے پسپا کر دیا. جناب اپنی عادات کو سنت کے قالب میں لپیٹ لیں، اللہ تعالیٰ ان عادات کو طاقت بنا دے گا. پھر قوت محبت ہے. میرے نزدیک کے نہیں، ڈاکٹر اقبال کے نزدیک، ڈاکٹر اقبال ہی کے نزدیک نہیں، مولانا روم کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ تسخیر عالم کی سب سے بڑی کنجی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، اسلام کے ساتھ محبت. یاد رکھنا جو عقل کی فوج کا سپاہی ہوتا ہے وہ کبھی جیت جاتا ہے، کبھی پسپا ہو جاتا ہے. جو عشق کی فوج کا سپاہی ہوتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی پسپا نہیں ہوتا ہے. تسخیر عالم کی چابی ہے. اسی لیے رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، آل اولاد اور جمی انسانیت سے بڑھ کر مجھے نہیں محبوب بنا لیتا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب میں یہ بھی کہوں گا کہ ہیٹ بھی ایک قوت ہے. ہیٹ کرنا، نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک قوت ڈالی ہے، نفرت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو اچھی جگہ استعمال کریں. اگر کوئی حضور کا دشمن ہے آپ اسے نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے یہ پاور یوز کر لی ہے، آپ نے یہ قوت یوز کر لی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو خزانے آپ کے اندر رکھے ہیں میرے عزیز، ان کا سراغ لگائیں اور ان کو طاقت بنائیں. انشاءاللہ العزیز جب اسی درس کو میں تحریر کے قالب میں ڈالوں گا تو میں تقریباً 40 قوتوں کا سراغ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، اس سے آپ مومن قوی بن سکتے ہیں. آج آپ کے نام ایک درخواست ہے کہ جب آپ مزدور ہیں عمارت اسلام کی تعمیر کے، آپ خادم ہیں اسلام کے، میں بھی نوکر ہوں اسلام کا، اور یہ اعزاز ہے، بادشاہ ہونے سے بڑا منصب ہے کہ ہم نوکر ہیں اسلام کے، ہم نوکر ہیں دین کے، تو جناب میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارے پہلوؤں میں قوت لانا، یہ آپ کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرے گا، لیکن اپنے بدن کا بھی خاص خیال رکھا کریں، یہ بھی رحمت عالم علیہ السلام کی سنت ہے. ایک حدیث شریف سنی آپ کو، رحمت عالم علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس شخص نے صبح اپنے گھر کے اندر اس طرح کی کہ وہ معمول ہوا، امن میں ہوا، معافن فی جسدہ، معنی یہ ہے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہوئی، معافن فی جسدہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو اور بہت ساری نعمتیں عطا کی، یہ نعمت بھی عطا کی کہ وہ صحت سے ہے. عندہ قوت یوم، حضور علیہ السلام نے اس دن کی اللہ نے اس کو روٹی بھی دے دی، غذا بھی دے دی. فکأنما خیزت له الدنیا بخزافیرها او کما قال النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کی نعمتیں سمیٹ کے اس کو عطا کر دی. ایک اس کی صحت ہے. اللہ اکبر. آج میں صحت کے حوالے سے ایک ڈاکٹروں کا میگزین پڑھ رہا تھا، تو یہ عبارت مجھے بہت اچھی لگی. انگریزی دان طبقہ، میری انگریزی کا مذاق نہ اڑائے، مفہوم کو دیکھے کہ اس کے اندر مفہوم کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہیلتھ از اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اینڈ انفارمیٹی. اس جملے کا معنی میں یہ سمجھا ہوں کہ جس کو آپ صحت کہتے ہیں، صحت صرف بیماری نہ ہونے کی علامت تھوڑی ہے. آپ اپنے سوشل سٹرکچر میں، فزیکلی، مینٹلی، اپنی سوچوں میں اگر فلاح و بہبود رکھتے ہیں تو پھر آپ صحت مند انسان ہیں. میں یوں کہوں گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سندھ کے علاقے میں، میں حیدرآباد تقریر کرنے کے بعد نکلا، پریس کانفرنس کرنے کے بعد نکلا، تو بازار میں میں نے دیکھا تو ہر آدمی مجھے پریشان نظر آیا. کوئی بندہ ریڑھی میں لگا ہوا ہے، فروٹ دھو رہا ہے، کوئی دکان میں میں نے دیکھا وہ پریشان ہے، کوئی گاہک کے انتظار میں میں دیکھا پریشان ہے، کوئی کسی بندے کو میں دیکھا کہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا، بند ہو گیا ہے، وہ تکلیف میں. عین اس حال میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس طرح بازو لہراتے ہوئے ہوا میں، اور بازو لہراتے ہوئے وہ ہماری آنکھوں سے ایسے گزرا جیسے سمندر سے مچھلی جو ہے وہ اوپر آتی ہے اور رقص بدامہ ہو کے گزر جاتی ہے. تو وہ جاتے جاتے ہمیں اس نے ایک پھپتی کسی. اس آدمی نے اس طرح کرتے 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 وہ کہنے لگا صوفی صاحبان چپ کیوں کھڑے ہو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، اور یہ کہتے ہوئے وہ آگے نکل گیا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے بتائیے، لگتا ایسے ہے کہ اس حیدرآباد کے بازار میں جتنے لوگ ہم نے دیکھے سارے بیمار ہیں. صحت مند بندہ تو یہی ہے جس کا دماغ خوش ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہے، وہ شاداں و فرحاں جا رہا ہے، اپنی دھن میں وہ مست ہے. جناب ممکن ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تاج محل میں نہ رہتا ہو، وہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہا ہو، لیکن تاج محل میں رہنے والے اگر اندر سے کٹے پھٹے ہوئے ہوں، ادڑے ہوئے ہوں، تو میرے خیال میں کٹیا میں رہنے والا، خیمے میں رہنے والا وہ مرد فقیر ٹھیک ہے کہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، دو وقت کی روٹی کھاتا ہے اور خوش ہو کے کہتا ہے اے اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے یہ زندگی نصیب کر دی ہے. تو جناب، تو جو بات آج ڈاکٹر حضرات نے کی ہے کہ جس کو ڈیزیز کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں، وہ صرف جس کو کہتے ہیں وہ بیماری نہ ہونے کی بات نہیں ہے. مینٹلی بھی بندے کو خوش ہونا چاہیے، سائیکولوجیکلی بندے کو فٹ ہونا چاہیے. برادران اسلام، رحمت عالم علیہ السلام اسلام نے یہ ظاہر،
اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے جسم کو ٹھیک، مضبوط اور فٹ رکھنا چاہیں تو طہارت اور صفائی کا خاص خیال ہے. خاص نہانے کے وقت نہائیں،
وضو کے وقت وضو کریں. آج میں کشف المعجوب پڑھ رہا تھا، بڑے نیک لوگ میری باتیں سن رہے ہیں. حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کب طہارت کا باب پڑھے تو اس میں حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان ثوری قدس سر العزیز کا جس وقت وصال کا وقت آیا تو تین دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا اور آپ بستر علالت پر تھے اور آپ کا خادم آپ کو پکڑ کے اٹھا کے حمام میں لے جاتا اور آپ وضو فرماتے. ظاہر بیمار آدمی تیمم کر سکتا ہے، اس حالت میں آپ تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ لیکن جب وہ وضو کرتے بیماری کی وجہ سے پھر وضو ٹوٹ جاتا، اور سفیان ثوری نے 60 مرتبہ وضو کیا، وضو کیا پھر وضو کیا پھر وضو کیا پھر وضو کیا پھر وضو کیا. 60 مرتبہ وضو کرنے کے بعد پھر روئے، اور رونے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا مجھے بے طہارت دنیا سے نہ اٹھانا، مجھے بے طہارت اس دنیا سے مجھے نہ اٹھانا. تو خادم نے کہا کہ حضور اسلام نے جو رعایتیں دی ہیں، رخصتیں دی ہیں، تیمم تو اس میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیمم تو وضو کا قائم مقام ہے، ان انوار کا قائم مقام تو نہیں جو وضو سے عطا اللہ پاک کرتا ہے، وہ نور اور وہ رحمتیں جو اللہ سبحانہ دیتا ہے. تو جناب والا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک صاف اور ستھرا رہنے کو صحت کا راز قرار دیا ہے. ان اللہ یبغض الوسخ والشعث، ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند ہے میلا کچیلا ہو کے رہنا، میلا کچیلا ہو کے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ شاہ سا اور بال بکھرے ہوئے ہوں اور سنبھالے ہوئے نہ ہوں، گندے ہوں. تو مجھے ایک شخص کہنے لگا اللہ نے تو ایک جگہ قسم کی ہے کہ بکھرے ہوئے بال والوں کی اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے. میں نے کہا جس قوم کے بکھرے ہوئے بالوں والوں کی قسم قبول کرتا ہے، سدھرے ہوں کہ کتنی قبول کرتا ہوگا. اور آج یہ ہے کہ جس قوم اور جس ملت کے بال بکھرے ہوئے لوگوں کی دعا کو اللہ اتنا قبول کرتا ہے، تو جو لوگ حضور کی سنت کے مطابق صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ ان کی کتنی قبول کرتا ہوگا. تو جناب وہ سب سے نیچے والا درجہ ہے، اور سب سے اوپر والا درجہ حضور خود ہی ہے، صاف ستھرے طاہر مطہر. اللہ تعالیٰ نے جو نفاست رسول اللہ علیہ السلام کو دی وہ انہی کا حصہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَالرُّجْزَ فَحَجُرْ، یہ جو رجز ہے اس سے دور رہیے. گندگی افکار کی ہو یا فکر کی ہو یا جسم کی ہو، جناب حضور کے اپنے بدن میں تو معاذ اللہ گندگی کا کوئی تصور بھی کرے تو میں کہتا ہوں کفر ہے. اللہ نے ان کے پسینے کو خوشبودار بنا دیا. رحمت عالم علیہ السلام تو تہ کر نور تھے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جمال دیا وہ انہیں کا حصہ. لیکن یہ ساری تعلیمات امت کے لیے تھی کہ گندگیوں سے دور رہیے. اچھا, بعض احادیث کے جملے شارحین نے بیان کیے اور گزر گئے. کہتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سورج دوپہر کی طرف جاتا ہے تو نصف النہار پر پہنچتا ہے تو آب و تاب پر ہوتا ہے, تو جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے حضور کی باتوں کا نور بھی اتنا ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی. حدیث شریف ہے کہ آپ چھوٹا سانس نہیں لیتے تھے, چھوٹا سانس. یہ چھوٹے سانس آپ لیں نا تو وہ سانس جو کہ ادھر چھاتی کے اوپر آئے اور بس آپ سانس پھر دوبارہ لے لیں. رحمت عالم علیہ السلام لمبی سانس لیتے, نہیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام لازمی لمبی سانس لیتے تھے. اور میں نے ایک ڈاکٹر کو پڑھا کہ چھوٹی سانسیں اگر آپ لیں گے تو آکسیجن صرف اور صرف اس حصے تک پہنچے گی, چھاتی کے اوپر والے سے, اور لمبا سانس لے لیں گے تو یہ پورا سینہ جو ہے وہ آکسیجن میں ڈوبے گا اور لطف وہی آئے گا جو مچھلی کو پانی میں آتا ہے, اور آپ ایک تازہ زندگی محسوس کریں گے. محترم شیخ سعدی بھی لمبی سانسیں ہی لے کے اس نے گلستان شروع کی تھی اور کہا تھا کہ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ نے دو دو نعمتیں رکھی ہیں. تو یہ ادراک جو ہے یہ میرے خیال میں پریکٹیکل کر کے انسان کر سکتا ہے. اور میں اسی پتہ نہیں اسی کے ساتھ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں, جس وقت آپ گھر میں آئیں باہر جو مرضی ہے لباس پہنے سنت کے مطابق, تو جس وقت گھر آئیں تو کوشش کریں کھلا لباس پہنے, اور یہ جو جکڑا ہوا لباس ہوتا ہے یہ خلاف سنت ہے. کہ آپ نے کوٹ پہنا, کوٹ کے ساتھ ہی آپ سو گئے. آپ نے جناب چادر کی ہوئی ہے اور چادر کے ساتھ ہی آپ سو گئے. اکثر پرانا زمانہ جو ہوتا تھا تو وہ تو دیوں میں تیل نہیں ہوتے تھے, تو پرانے بزرگ جو ہیں وہ تو ایک کرتا پہن کے یا ایک چادر پہن کے وہ سوتے تھے. جناب علی آکسیجن صرف سانس سے نہیں لی جاتی, یہ جو مسام ہے آکسیجن اس سے بھی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو کھلے ہو کے رات کو آرام کرتے ہیں اچھے کھلے لباس کے اندر, تو ان کے ایک ایک مسام سے آکسیجن داخل ہوتی ہے. اب آپ حدیث پڑھیں کہ رحمت عالم علیہ السلام رات کو آرام کس لباس میں فرماتے تھے, اور آپ کو مزہ آ جائے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب صرف اور صرف نماز کی رکعتیں نہیں بتائی ہیں, حضور نے فرش کے ذرے بھی بتائے ہیں اور عرش کے جلوے بھی بتائے ہیں. اللہ سبحانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں جو وسعت عطا کی تھی وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہے. تازہ ہوا بذات خود اندر کی گندگیوں کا علاج ہے. بخاری شریف کے حدیث یاد آئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غدوہ اور روحہ, یہ صبح کا چلنا اور شام کا چلنا, یہ عبادت ثقلین سے بہتر ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ محدثین نے یہ معنی بھی کیا کہ صبح کی نماز اور شام کی نماز, لیکن جناب یہ معنی بھی کیا کہ یہ جو چہل قدمی صبح کے وقت کی جاتی ہے یہ دراصل جس وقت بندہ تازہ ہوا کے گھونٹ بھرتا ہے تو اس کے اندر جو فرت نشاط اور خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے. جناب پڑھانے کا بھی مزہ آتا ہے, پھر پڑھنے کا بھی آتا ہے, پھر لکھنے کا بھی آتا ہے, پھر لکھانے کا بھی آتا ہے, لیکن اگر بندہ اندر ہی سے مریض ہو تو سارے کام جو ہیں وہ پیکے ہو جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے پہاڑوں میں, صحرائی علاقوں میں, اونٹ پر, تو لطافت نور جو سورج سے زمین کی طرف آتی ہے اس سے حضور کو پیار تھا. مجھے میرے استاد یاد آئے علامہ عبدالغفور الزہروی رحمتہ اللہ علیہ, وہ ایک دفعہ کہتے تھے کہ ماں دے نزدیک اللہ نے قرآن مجید وچ سورج دی قسم کیتی تاں ہے کہ مڑے محبوب نو سورج بڑا سونا لگا. تو آپ سورج میں سفر کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالی نے جناب و شمس و دحاہا اور یہ آیات نازل ہوئی قلب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. جناب ایک اور بات کرنے لگا ہوں, کبھی سورج کی کرنوں کو تھوڑا موقع دیا کریں کہ وہ جسم میں داخل ہوں. دھوپ 100 بیماریوں کا علاج ہے. جو آدمی دھوپ سے غسل کرتا ہے اور سورج کی روشن کرنوں سے غسل کرتا ہے, اس کے آدھے امراض اللہ سبحانہ صحت سے بدل دیتا ہے. پانی زیادہ پینا, کثرت سے پینا, یہ انسان کے بدن کو پرشفاف بناتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ خَيْرٍ, قرآن مجید نے کہا ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے. تو اب تو اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زیادہ پانی پینا, اگر ایک بیماری اس کو نہ ہو, وہ پانی کی بیماری ہوتی ہے, تو ہر بیماری کے لیے اللہ سبحانہ نے اس کو نافع بنایا ہے. جناب علی ضبط نفس شہوات سے, ضبط نفس گناہوں کے جو مواقع ہیں ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا, ایک پورے حکیم اور پورے طبیب کو اپنے دل میں اتار لینا ہے. رحمت عالم علیہ السلام کی ایک حدیث کہ کھانے میں اعتدال برتو, کھانا جو ہے وہ بہت کثرت سے کھانا صحت کو بگاڑتا ہے, کم کھانا بدن کو ضعیف کرتا ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ کر میں بہت محسوس ہوا, ظرما دسترخوان کو سبزیوں سے آراستہ کیا کرو, اپنے دسترخوان کو سبزیوں سے آراستہ کرو. لیکن عیاشی کے رجحانات سے بچو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو خاص کہا تھا کہ معاذ, عیاشی سے بچنا, عیش کوش قوم جو ہے وہ کبھی با مراد نہیں ہوتی, تو عیاشی سے بچنا. رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے آیات اقدس میں پانچ چیزوں کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی, لوگوں کی بدن کی افزائش کے لیے تیر اندازی, گھوڑ سواری, پانی میں تیرنا, کشتی لڑنا اور دھوڑ لگانا. تو یہ سارے افعال وہ تھے کہ جن سے رسول اللہ علیہ السلام نے کتاب بھی پڑھائی لیکن لوگوں کے جسموں کی حفاظت بھی کی. نبی کریم علیہ السلام بیماریوں میں دوا استعمال کرتے تھے. دوائی استعمال نہ کرنا خلاف سنت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوا استعمال کی, حاذق حکیم سے, ماہر ڈاکٹر سے اگر کوئی بیماری ہو تو جناب والا علاج کرائے, اپنے بدن کو صحیح کرے. خصوصاً رحمت عالم علیہ السلام نے دل کی طرف توجہ دی. انگریزی کا ایک محاورہ ہے یا نہیں لیکن مشہور بہت ہے بات انگریزی میں. انگریز لوگ کہتے ہیں کہ یور ہارٹ از یور ہیلتھ, یور ہارٹ از یور ہیلتھ, تمہارا دل ہی تمہاری صحت ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جملہ سن کے اتنا مزہ نہیں آئے ہوگا جتنا یہ الفاظ سنے اب, کیونکہ رحمت عالم علیہ السلام الا ان فی الجسد مدغہ, خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا سلخت سلخ الجسد کل, جس وقت وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک. واذا فسدت فسد الجسد, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب. الا وهی القلب, خبردار وہ دل ہے, خبردار وہ دل ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرما کرتے تھے کہ الرمان یقوی القلوب, انار کھانے سے دلوں کو قوت ملتی ہے, نظر قوت, سماعت قوت, دل قوت, بدن قوت, مرجع ایمان. ذوق کے لیے آخر میں سنا دوں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے, تو اگر برجستہ میں آپ سے پوچھوں کہ قوی مومن کون تھا, کہیں گے بابا علی. اس میں کیا شک, بابا علی. اللہ اکبر. تو جو استدلال کیا وہ قابل توجہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ قوت کو ایمان سے ضرب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, طاقت کو ایمان سے ضرب دے دی, کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں طاقت ہوتی ہے, جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں ایمان. کہاں پر جناب, جس وقت وہ 1000 پہلوان کو گرانے والا پہلوان غزوہ احزاب میں, اب میں کیا کروں, بخاری کی حدیث بھی بیان کروں تو بعض لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید مولا علی کی شان جو بیان کرتے ہیں تو باقیوں کے مانتے نہیں ہیں. ہم تو جس طرح مانتے ہیں صاحب, آپ نے سنا ہے کس طرح مانتے ہیں, لیکن بہرحال یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے کہا کہ کون جائے گا اس کے مقابلے میں, کوئی بھی نہ اٹھا, علی اٹھا. تو جو اٹھنے والا ہے اس میں کیا حرج ہے کہ کہہ دیا جائے اے اٹھنے والے سلام تجھ پر, کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی امنگوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے کس قدر جسارت اور جرت سے کام لیا. نبی علیہ السلام میں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے پھر حضور نے کوئی ہے جو جائے, پھر کوئی نہ اٹھا. فقام علی, مولا علی اٹھے, دو دفعہ نہیں تین دفعہ ایسے ہوا. اور پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام نے علی کو بلا کے کہا کہ آؤ میرا امامہ سر پہ رکھو, میری تلوار لے لو. اور حضرت مولا علی گئے, نفس سے واقعہ نہیں سناتا جناب, کیا عظمت تھی کہ وہ نور میں گندے ہوئے علی نے کہا کہ میں قریشی ہوں, ہاشمی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, ہم پہل نہیں کرتے. تو جناب مخالف نے کافی باتیں ہوئی جو تاریخ کا اور حدیث کا ایک حصہ ہے, لیکن مولا علی نے پہل نہیں کی. اس نے اپنے جوہر آزمائے, جوہر آزمانے کے بعد پھر مولا علی جس کو حضور شیر کہیں, حضور اسد کہیں, وہ بجلی بن کر جس وقت برسا دھول اڑی. حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کی نگاہیں جھک گئیں, صحابہ کی نگاہیں جھک گئیں, وہ پریشان ہو گئے کہ آنکھ کھولیں گے تو کیا منظر ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی شہید ہو گئے ہوں گے. غبار چھٹی تو دیکھا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے مالا علی حضور کی طرف آ رہے تھے. تو پتہ ہے حضور نے کیا کہا تھا؟ اب میرا عنوان, حضور نے کہا تھا بارز الایمان, ہے لوگوں سارے کا سارا ایمان علی میں تھا اور سارے کا سارا کفر اس میں تھا. میرا عنوان بس صرف اتنا کہ حضور نے سارے کا سارا ایمان جس علی کو کہا, سارے کا سارا اسلام جس علی کو کہا, تو ادھر طاقت اور ادھر سارے کا سارا ایمان. نقشہ تو ہونا امام جعفر صادق نے کہا, اب مجھے بتاؤ المومن القوی دیکھنا ہے؟ المومن القوی. تو گرامی قدر سامعین, تو علماء کرام خاص کر کے جو بولنے والے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ خوراک میں وہ چیزیں نہ کھائیں جو حافظہ کمزور کرتی ہیں. او بھائی تم حضور کے دین کے خادم, تم نے یاد کرنا ہوتا ہے, سنانا ہوتا ہے لوگوں کو. چٹخارے جو ہیں وہ تمہارے دماغ کو کمزور کریں گے اور دین کو کمزور کریں گے. تو حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ نے جو جوہر جو دیا اس کی حفاظت کرو. اور جناب آخری جملہ کہتے ہیں پرہیز دوا سے بہتر ہے. اگر بندہ پرہیز نہ کرے تو بہت کچھ اپنا نقصان وہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور جسم اور روحانیت ساری قوتیں آپ کو اور ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا سا غلام بنا دے اور خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.